الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کی تین علامتیں بیان کی فرمائی ہیں کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے اس کو نافذ نہیں کرتے، ضبط کرتے ہیں، اس کو پی جاتے ہیں. نمبر دو، ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اور صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو غصے کو ضبط کرنا، اس کو پی جانا، بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنا، کیا صلہ ملتا ہے اللہ کی محبوبیت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک یہی جو خطرناک بیماری ہے نا، اس کا علاج بھی اس آیت میں بیان فرمایا ہے. والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو غصے کو پی جاتے ہیں، کہ وہ لوگ جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. غصہ آنا برا نہیں ہے، غصہ کا بے جا استعمال برا ہے. اگر غصے کا مادہ برا ہوتا تو قرآن پاک میں والکاظمین الغیظ کی بجائے والعادمین الغیظ نازل ہوتا. اس کے معنی ہوتے کہ وہ لوگ جو غصے کو یعنی معدوم یعنی فنا کر دیتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عادمین الغیظ نازل نہیں فرمایا، اس لیے کہ غصے کا عدم مراد نہیں ہے. اگر غصہ معدوم ہو جائے یعنی غصہ ہی نہ آئے تو کفار سے مقابلہ اور جہاد کیسے ہوگا، ہے نا؟ غصہ رہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے، لیکن غصے کے موقع پر اس کا استعمال ہے. مثال کے طور پہ بھائی جہاد ہو رہا ہے، اب خدا کے دشمنوں کے خلاف غصہ استعمال کرنا ہے. اس وقت اگر کوئی کہے گا کہ یہ حقیر فقیر عبد القدیر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ تواضع حرام ہے. بلکہ اس وقت تو کہو ہم ہر مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے. لیکن غصہ جب اپنے نفس کے لیے ہو اس وقت کے لیے کیا ہے، والکاظمین الغیظ، یہ ہے یہ اللہ کے راستے کے مرد ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ ضبط کر لیتے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ من کاظم غیظ وهو یقدر علی انفاذه ملا اللہ تعالی قلبہ امن و ایمانا. جامع صغیر کی روایت ہے یہ، اس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان اور سکون سے بھر دیں گے. جس شخص کو کسی پر غصہ آ گیا اور وہ اس پر پورا غصہ جاری کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اللہ کے خوف سے اپنے غصے کو پیٹ گیا اور اس کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیں گے. امن کے معنی کیا ہے؟ سکون. سکون غصہ ضبط کرنے کا کتنا عظیم و شان انعام ہے میرے دوستو. حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص غصے کا تلخ گھونٹ پی لیتا ہے نا، تو وہ غصہ سب کا سب نور بن جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ غصے کی ایک اور تفسیر بیان فرمائے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کے اللہ کے جو غصہ آئے وہ مستثنا ہے. دین کی حفاظت کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے غصہ ہے وہ مستثنا ہے, وہاں تو غصہ آنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرات اور اللہ کی نافرمانی پہ اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا. کان رمان عسر علی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ آپ کے چہرے مبارک پر انار چو دیا گیا ہو. اللہ کی نافرمانی پہ غصہ آنا ہی چاہیے دوستو. تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا اور کہ اس چیز پر یہ قدرت رکھتا تھا کہ اس کو نافذ کر سکتا تھا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اپنی پسند سے انتخاب کر لو. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو شخص کھڑا ہو جائے, وہ شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو. وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو. فلا یقوم الا انسان عفا, بس کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ جس نے دنیا میں کسی خطاؤں کو معاف کیا ہو. تو میرے دوستو, جنہوں نے یہ دولت کمائی ہوگی اور معاف کرنے والا عمل کیا ہوگا, وہ اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں اور اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں, اس کو چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے, اور جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کر دے, اور جو اس سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے. بعض خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ انسان جو ہے وہ لاکھ نیکیاں کرتا رہے, وہ کبھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سل من قطع کا, وہ تو قطع رحمی کریں مگر آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں, ان کو معاف کرتے رہیں. اس حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جنت میں اس کا شاندار مکان ہوگا اور اس کے درجات بلند ہوں گے. البتہ کچھ ایسے رشتے دار ہیں جو بہت زیادہ یعنی ناقابل برداشت مسلسل تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں جس سے دین یا دنیا کا نقصان ہو, تو بھائی ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ علماء سے مشورہ کریں, اپنے شیخ سے مشورہ کریں, اس کے لیے دوسرے احکام ہیں. ہاں, اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصبر العمل, کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب اور برباد کر دیتا ہے جیسے کہ ایلوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. کتنا نہایت وہ کڑوا ہوتا ہے, کڑوی یعنی دوائی ہوتی ہے. اگر کوئی دور بھی کوٹ رہا ہوتا ہے تو حلق کڑوا ہو جاتا ہے. ایک من شہد میں ذرا سا ڈال دیں تو پورا شہد کڑوا ہو جاتا ہے. اسی طرح غصہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو کڑوا کر دیتا ہے. یعنی غصے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ, عبادت کا مزہ, تلاوت کا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ غصے نے اس کے ایمان کی کمال اور نور کو خراب کر دیا ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں, غصہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں اور غصہ ضبط کرنے کے کتنے انعامات ہیں. اب ہماری اپنی قسمت ہے کہ ہم کس کو لیتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں. عقل مند شخص وہی ہے کہ جو ایسی چیز کو اختیار کر لیتا ہے جس کا دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہے, اپنے محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش فرما لیتے ہیں. یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ تم میں سے جو جلد غصہ ہوتا ہے اور جلد معاف کر دیتا ہے, یہ شخص نہ تعریف کا مستحق ہے نہ یہ برائی کا مستحق ہے. ہے نا, چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے نا, چار کیٹیگری ہوتی ہے اس کی. اب ہم دیکھیں اپنے آپ کو ہم کس میں فٹ ہوتے ہیں. ایک تو وہ شخص ہے جس کو جلد غصہ آتا ہے اور پھر وہ جلد جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہے, تو یہ نہ تعریف کا مستحق ہے نہ برائی کا مستحق ہے. اور وہ شخص ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے اس کا غصہ اترتا ہے, یہ شخص بھی تعریف اور یعنی برائی کا مستحق نہیں ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے, دیر سے غصہ آتا ہے لیکن جلد زائل ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ تم میں سب سے بہتر ہیں, اور تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں. یہ تین کیٹیگری ہوگی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے برے شخص وہ ہے کہ جس کو جلد آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے غصہ. دیر سے اترتا ہے. ایک جلد غصہ آتا ہے, جلد رجوع کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, جلد غصہ آیا جلد رجوع کر لیا ہے نا. اور ایک دیر سے غصہ آیا اور دیر سے زائل ہوا ہے نا. اور ایک شخص ہے کہ جس کو دیر سے غصہ آتا ہے لیکن جلد زائل ہو جاتا ہے. اور ایک یہ سب سے اچھا ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے, غصہ دیر سے آتا ہے, ضبط کرتا رہتا ہے, اور پھر جب غصہ اس کو آ جاتا ہے تو جلد اس کا غصہ زائل ہو جاتا ہے. دل کے اندر ہی اللہ سے باتیں کر لیتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو آپ کی رضا کے لیے معاف کر دیا, بس جلد غصہ اس کا اتر جاتا ہے. تو سب سے بہترین لوگ ہیں یہ شخص. اور سب سے برا کون شخص ہے کہ جس کو جلد غصہ آتا ہے لیکن دیر سے زائل ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری باتیں میرے پیارے دوستو. اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. من کف غضبہ, حدیث ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ, کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے لیے, اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے. ظاہر بات ہے بھائی کہ غصہ روکنے میں تکلیف ہوتی ہے, اور اس نے اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی, لہذا اس مجاہدے پر اتنا بڑا انعام ملا ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے نا, اس وقت اپنے آپ کو روک لیتا ہے اس وجہ سے کہ میرے اللہ کا بندہ ہے, یہ میرے اللہ کا بندہ ہے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے. تو اللہ کے لیے جب اس نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے تو نے میرے بندے کو معاف کر دیا تھا, تو اگر میرے بندے پر رحم کر سکتا ہے تو میں تو خالق ہوں, میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے بندے کو معاف کروں, جا تجھے بھی میں نے معاف کر دیا. یہ مجاہدہ بھی اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے دوستو آسان ہو جاتا ہے. حضرت حکیم علامہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ حضرت مجھے غصے کا مرض ہے, تو اس کا کوئی علاج فرما دیجئے. حضرت نے ان کو تحریر فرمایا کہ آپ لکھنؤ میں ایک ہے وہاں بک سٹور ہے جس کے مالک ہیں مولانا مفتی محمد حسن کاکوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ ان کی خدمت میں جایا کریں. تو وہ چلے گئے وہاں, اب وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتی صاحب جو اپنا وہ کتبخانے میں اپنا کام کر رہے ہیں, کتابیں پیک کر رہے ہیں, کتابیں باندھ رہے ہیں, کوئی تقریر نہیں, کوئی بیان نہیں, بس جا کے وہاں بیٹھ کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے حضرت کی معلومت کو لکھا کہ حضرت میرا غصہ تو جاتا رہا, یہ مولوی صاحب کی خدمت میں جا یعنی کیسا یہ سمجھ نہیں آئی کہ غصہ کیسے چلا گیا, انہوں نے کبھی کوئی غصے کے متعلق کوئی مجھے کوئی بات نہیں کی, نہ کوئی نصیحت کی ہے, یہ کیا بات ہے کہ مجھے اتنا فائدہ ہوا ان کی صحبت میں. تو حضرت حکیم علومت رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ مولوی حسن حلیم التبع ہیں, اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں ہمیں بیٹھنا چاہیے. اگر غصے کا مرض ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جو جن کے اوپر حلم غالب ہو, ہاں ضبط غالب ہو, تو انشاءاللہ تعالی ان کی برکات اور ان کے یہ باطنی جو اچھائیاں ہیں ہمارے اندر منتقل ہو جائیں گی. اور ان کا دل کیا تھا, بہت صبر اور حلم اور برداشت کا مادہ ان کے اندر بہت تھا. ان کے قلب کی جتنی صفت حلم تھی آپ کے قلب میں منتقل ہو گئی ہے. آپ کے مولانا کے پاس مفتی حسن صاحب کے پاس تو ان کے جو اچھائیاں تھیں وہ آپ کے اندر منتقل ہوئی, لیکن آپ کی جو صفت غضب تھی ان کے اندر منتقل کیوں نہیں ہوئی. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب نیکی انسان کرتا ہے نا تو نیکی کے منتقل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, لیکن برائی کے منتقل کرنے میں اللہ کی مدد نہیں شامل حال ہوتی. اس لیے ان کی حلم اور پرتباری اور ان کا جو صبر کا مادہ تھا اللہ کی مدد سے تمہارے اندر منتقل ہو گیا, اور کیونکہ تم اخلاص کے ساتھ گئے تھے اس لیے تو تمہارے اوپر چیزوں کا اثر ہوا. اس لیے میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مرض ہو جو بیماری ہو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر بردبار حلیم و تبع شخص مل جائے تو اس کے ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی اس کا اثر ہمارے اوپر بھی آئے گا. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو مسعود, وہ فرماتے ہیں کہ کنت اضرب غلاما لی, میں اپنے ایک غلام کی پٹائی کر رہا تھا, فسمعت من خلفی صوتا, میں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے ایک آواز سنی, وہ کیا آواز تھی کہ اے علم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ. سبحان اللہ, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے کیا بلاغت تھی کہ چند سطر, چند جو ہے مضمون اس کے اندر کیسا عجیب و غریب باتیں بیان فرما دی. اگر اس نے فرمایا کہ اے ابا مسعود اللہ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے جس کو تو پیٹ رہا ہے. اب بتائیے مختصر الفاظ معنی کتنے ہیں. اگر ہم کسی کو نصیحت کریں گے, کوئی غصہ کر رہا ہو تو کتنا ہے, کم از کم 10-15 منٹ نصیحت کریں گے اس کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جامع الفاظ عطا فرمائے تھے, مختصر نصیحت, مختصر الفاظ, لیکن معنی کتنے زیادہ ہیں کہ جتنی قدرت تم کو اس کے اوپر ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر قدرت ہے. وہ فرماتے ہیں فالتفت, میں نے پھر متوجہ ہو کر دیکھا کہاں سے آواز آئی ہے, فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یہ آپ کی آواز تھی. تو یہ آواز نبوت تھی جس سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل زندہ ہوتے تھے, امراض کی اصلاح ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے صحبت نبوت کے فیضان کی برکت سے فوراً ہدایت عطا فرما دی. اللہ والوں کی صحبت سے قلب میں اعمال صالحہ کی ایک زبردست قوت اور ہمت توفیق پیدا ہوتی ہے. مشیخ فرماتے تھے کہ 40-40 سال سے انسان جس گناہ کو چھوڑنے کی طاقت نہیں پاتا نا, اللہ والوں کے پاس چند دن میں جا کر انشاءاللہ دیکھ لے, خود ہی ہمت آ جائے گی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے, جیسے آم ملتا ہے آم والے سے, ہے نا, امرود ملتا ہے امرود والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, ایسے ہی دوستو اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیسے کیسے کبابی اور شرابی جو تھے وہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر کہاں سے کہاں بن گئے. جگہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے بن گئے. جون پور میں ایک شاعر تھے جن کا نام تھا عبد الحفیظ, شراب پیتے تھے, یہ سن کر کے تھانہ بیان گئے کہ وہاں انسان انسان بنا, انسان جو ہے وہ انسان بنتے ہیں, شاید وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے سے شرابی بھی انسان بن جائے. تو وہاں جا کے حضرت سے بیعت ہونے کے لیے گئے. بیعت بھی کیسے ہوئے کہ خان کا تھانہ بھون میں چند دن قیام سے کچھ داڑھی آ گئی ان کے چہرے پر, تو بیعت ہونے سے پہلے حجام کو بلایا اور وہیں پر داڑھی ساری منڈوا دی, اور پھر حضرت درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں. حضرت نے فرمایا کہ اگر مجھ سے آپ نے بیعت ہی ہونا تھا تو جو چہرے پہ نور آ گیا تھا اس کو کیوں آپ نے صاف کرا دیا. تو عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں, میں مریض الامت ہوں, مریض کو چاہیے کہ حکیم کے سامنے اپنا پورا مرض جو ہے وہ پیش کر دے تاکہ نسخہ اسی طاقت سے دکھا جائے. یہ عمل تو بظاہر تو ٹھیک نہیں تھا لیکن کیونکہ ان کی نیت اچھی تھی اس لیے حضرت نے اس پر کوئی بھی ناگواری یعنی گرفت نہیں فرمائی. پھر خود ہی کہا کہ اب انشاءاللہ تعالی کبھی بھی اپنی داڑھی پر اس طرح نہیں لگاؤں گا. حضرت نے بیعت فرما لیا. یہ جون پور آ گئے. ایک سال کے بعد وہاں حضرت کے آواز ہوا جون پور میں, دیکھا کہ ایک بڑے میاں کھڑے ہیں اور ایک مشت داڑھی رکھی ہوئی ہے. حضرت نے پوچھا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں. حضرت کیا حضرت یہ وہی بڑے میاں ہیں جو کسی حالت میں تھانہ بھون گئے تھے. حضرت ان کی داڑھی دیکھ کر اتنے خوش ہوئے. حضرت شاہ دوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کا خاتمہ بڑا اچھا ہوا. 3 دن تک گھر میں روتے رہے. کون تھے یہ؟ شرابی تھے, شراب پیتے اتنی زیادہ, لیکن دیکھیں اللہ والوں کی صحبت سے اور ان کے فیضان سے اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں ان کو. اللہ کا خوف طاری ہو گیا, کمرے میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہے نا تڑپتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے, اسی طرح رو رو کے جان دے دی اور اس خوف کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے اور اپنے دیوان میں یہ شعر لکھ کر چلے گئے کہ میری کھل کر سیاکاری تو دیکھو, میری کھل کر سیاکاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو. میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، گھر جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گھر باری تو دیکھو، ہوا بیت حفیظ اشرف علی سے، ہوا بیت حفیظ اشرف علی سے، بہنی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو۔ واقعی یہ بڑی ہوشیاری ہے، مبارک وہ بندے ہیں، بہت مبارک وہ بندہ ہے جو اللہ والوں سے تعلق کر لے دوستوں، جو اللہ کے دوستوں سے دوستی کر لے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ہماروں کا ہمارا ہے، یہ ہمارے دوستوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ فضل فرما دیتے ہیں، اس کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت سے تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ ہم جو لا یشقا بہم جلیسہم، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہ سکتا، بدبخت نہیں رہ سکتا، اس کی شقاوت کو سعادت سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ یہ تو بہت لمبی حدیث کا جس کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں ایک شخص جو تھا وہ یعنی اخلاص کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہاں دیکھے گئے کچھ مولوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سوچا کہ چلو بھائی ہم بھی جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو لمبی حدیث ہے، جب وہ مجلس ختم ہوئی اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا جتنے لوگ ہیں اس مجلس میں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر ایک ایسا شخص بھی تھا، انما جاء لحاجتی، وہ تو کسی حاجت سے ایسی پر گزر رہا تھا، دیکھا یہ کچھ اللہ والے بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، اس کو کوئی نیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو بھی بخش دیا ہے کیونکہ میں اپنے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والے کو محروم نہیں کرتا، ہم الجلسہ لا یشقا جلیسہم۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ ان جلیسہم، کیوں اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں کہ ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ بھی علیہم، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اندراج کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی انٹری ہو جاتی ہے، ان کے تمام انعامات میں جو اللہ والوں کو عطا کیے جاتے ہیں ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے مفعول لہ بیان فرماتے ہیں کہ اکرام لہم، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا اکرام فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے دوستوں کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اولیاء اللہ کی صحبت کا یہ انعام ہے کہ ان کی صحبت کے فیض سے شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے، قلب میں ایسے ایمان یعنی نیک نیک اعمال پیدا ہونے لگتے ہیں، اس کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان کا کیا عالم ہوگا؟ آپ ذرا سوچیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا حال ہے یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ کرام رہتے تھے ان کا کیا عالم، کیا حالت ہوگی ان کی؟ حالت ایمان میں جس پر نبوت کی نگاہ پڑ گئی وہ تو صحابی ہو گیا، اور دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی ایک ادنا کے صحابی کے رتبے کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے صحبت نبوت کے فیضان سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً تنبیہ ہوئی، ڈانٹے تھے غلام کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمایا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا حر لوجہ اللہ، اے اس غلام کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اس کی خطا کو معاف کر دیا، اس کی جو ان سے غلطی ہوئی تھی اس کی تلافی فرما دی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ خطا کی تلافی بھی ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے اور غلام پر رحمت نہ دکھاتے تو جہنم کی آگ تجھے جلا کر خاک کر دیتی۔ دوستو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہیں، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں۔ آج کس ظالم کا منہ ہے جو کہے کہ میں اتنا تہجد پڑھتا ہوں، صوفی ہوں، اتنا ذکر و فکر کرتا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ ذرا سوچئے، یہ بات سوچنے کی ہے کہ نہیں کہ اپنی عبادت پر اتنا ناز کہ ہم نے تہجد پڑھی ہے؟ لہذا مسلمانوں کو اور بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بیویوں کو جس طرح چاہو ستاتے رہو، کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ کون تھے؟ دیکھیے صحبت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم نے رحمت نہ کی تو یاد رکھو قیامت کے دن دوزخ کی آگ تجھ کو لپٹ جائے گی۔ اب کس کا دوستو یہ منہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا غصہ میرے لیے کوئی نقصان نہیں کرتا؟ میری تو اتنی عبادت ہے، اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں، میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ نعوذ باللہ، کیا ہم اس صحابی سے زیادہ مقبول ہو گئے ہیں؟ کیا اس صحابی سے ہم کیا بڑھ گئے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو دعویٰ کرنا ہوا کہ ہم اس صحابی سے آگے بڑھ گئے ہیں کیا؟ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے شیخ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، یہ صحابی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ، لیکن مربی اور مصلح کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مربی کی ضرورت تھی، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، تو میرے دوستو، ہم لوگ کیا اس چیز کا منہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تربیت کی؟ آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایک عزیز سے ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، میں ان پر کبھی احسان نہیں کروں گا. اور جن سے ناراض ہوئے وہ کون تھے؟ جنگ بدر میں لڑے ہوئے تھے، وہ اصحاب جنگ بدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبول بنا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش فرمائی، الا تحبون یغفر اللہ لکم. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کس کے بارے میں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے صدیق، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرا بدری صحابی جس نے جنگ بدر لڑی ہے، تم اس کی خطا کو معاف کر دو اور میں قیامت کے دن تمہیں معاف کر دوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور دوسری قسم اٹھائی کہ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم مجھے محبوب ہے کہ میں اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنے عزیز کی خطا کو معاف کرتا ہوں. اور فرمایا کہ اب میں پہلے سے بھی زیادہ ان پر احسان کروں گا. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ ہے والعافین عن الناس. اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ معاف کرنے کے بعد ان پر احسان بھی کر دیتے ہیں. تو احسان کر دیا نا، کہ پہلے سے بھی زیادہ معاف بھی کر دیا اور پہلے سے زیادہ ان پر میں اب انعامات کی بارش کروں گا. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پوتے تھے، علی بن حسین رضی اللہ عنہ. ایک واقعہ ان کا ہے کہ ان کی باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا. تیز نظر سے خادمہ کو دیکھا، اور وہ بھی حافظہ تھی، حافظ قرآن تھی. وہ بھی فوراً آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. فرمانے لگے، قد غظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا. اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا، سبحان اللہ. سوچیے میرے دوستو، آیت پڑی اور فوراً اپنا غصہ بالکل ہی ختم ہو گیا. فرمایا کہ میں سارا غصہ پی گیا اپنا. آج ہم غصے بھی کتنے بیانات سنتے ہیں، بدنظری بھی کتنے بیانات سنتے ہیں، ہے نا، غیبت بھی کتنے بیانات سنتے ہیں، لیکن کتنا ہمیں ہماری زندگی میں عمل آیا ہے؟ یہ نہیں سوچا کہ خادمہ کے منہ سے نکل رہا ہے، کسی کے منہ سے بھی نکلے ہے تو خدا کا فرمان. چھوٹوں کے منہ سے اگر کوئی بات نکل آتی ہے لیکن حق بات ہے تو اس کو بھی انسان قبول کر لیتا ہے. چھوٹوں کے منہ سے کوئی بات نکلے تو یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹوں کو ان کے چھوٹے کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا. اس کے بعد ماندی نے یہ آیت تلاوت کی، والعافین عن الناس، اور جو لوگ معاف کر دیتے ہیں. فرمایا، قد عفوت عنک، میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا. اس کے بعد اس نے کہا، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں. فرمایا کہ جا، تجھے میں نے آزاد بھی کر دیا. سبحان اللہ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی چچا ہیں، تو شیخ ایک مرتبہ اپنے غلام پر ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے کیوں ایسی نلاکی کی؟ بار بار تجھے سمجھا چکا ہوں، بار بار ایک ہی نلاکی کرتے رہتے ہو. کہتے ہیں حضرت جی معاف کر دو غلطی ہو گئی انسان ہوں. حضرت شیخ نے فرمایا یہ غلطی تم سے تو ایک درجن بار پہلے ہو چکی ہے, دو چار دفعہ تو معاف کر دوں, تم تو بار بار یہی غلطی کر رہے ہو, میں تمہیں کتنا بھگتوں. کیا فرمایا کتنا بھگتوں. تو مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ حدیث صاحب رحمۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے, شیخ کے کان میں فرمایا کہ مولانا اتنا بھگت لو جتنا قیامت کے دن اپنا بھگتوانا ہے, یعنی اتنا معاف کر دو جتنا اپنی معاف کروانی ہے. یار دوستو یہ مت کہیں کہ اتنا بھگتو جتنا جو ہے زیادہ معاف ہو جائے. ارے اتنا معاف کرو ان کو, جتنا ہی ان سے خطائیں غلطیاں ہو جائیں تم کو معاف کرے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو قیام دن معاف فرما دیں گے. بعض وقت آدمی غصے میں کہتا ہے کہ کیا صاحب یہ شخص تو ہر وقت غلطی ہی کرتا رہتا ہے, کوئی کام صحیح نہیں کرتا. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ بعضوں کی عقل ہی کم ہوتی ہے. ہاں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کامل عقل جو ہے وہ 98 ڈگری ہے تو بعض بندوں کو خدا اللہ تعالیٰ نے 97 ڈگری عقل دی ہوتی ہے. بولے بالے نادان ہوتے ہیں, جیسے اپنا بچہ اگر ایسا ہو تو کیا کریں گے ہم, اس کے ساتھ نرمی درگزر کا معاملہ کریں گے کہ نہیں. جس کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے اس لحاظ سے اس کا مواخذہ کرنی چاہیے. 97 ڈگری والی عقل جو ہے وہ 98 والی عقل جو ہے اس کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جانتے بھی ہیں, یہ شخص یہ جان بوجھ کے ایسے کام کرتا ہے, مجھے ستانے کے لیے ایسے کرتا ہے, ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے. سمجھے کہ انسان کی عقل کم ہے, جتنی عقل ہے اتنا ہی کام لینا چاہیے میرے پیارے دوستو. اور میں شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ غصے والا اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے, غصے کی اگر تہ میں جائیں تو وہاں کبر پوشیدہ ہوتا ہے, متکبر انسان ہوتا ہے. جس کا غصہ آتا ہے اس کی حقارت ذہن میں ہوتی ہے اور اپنی اچھائی سامنے ہوتی ہے, وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جس وقت غصہ چڑھتا ہے اس وقت اس کا چہرہ دیکھ لیں, آئینہ سامنے کریں, اپنا چہرہ خود دیکھیں, اس کے لب و لہجے کو ٹیپ کریں, پھر دیکھیں کہ اس کا لب و لہجہ کیسا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کبر کا مادہ ہوتا ہے, اس لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. انسان کو خود اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا, آدمی فوراً یہ کہتا ہے کہ میرا غصہ اللہ کے لیے ہے, لیکن بھائی کیا اپنا فیصلہ معتبر ہو سکتا ہے؟ پہلے کسی پرکھنے والے کی کسوٹی پر پرکھیں, شیخ بتائے گا کہ آپ کا غصہ اللہ کے لیے ہے یا نفس کے لیے ہے. ہر شخص خود فیصلہ کیسے کر لیتا ہے, یہ سمجھے کہ بس ہم ٹھیک ہیں جی, ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں وہ نہ ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک نہیں ہے وہ شخص. جو شخص مسلم سے یہ کہہ دے کہ حضرت آپ کو تجربہ نہیں ہے, آپ تو بولے بولے ہیں, یہ آدمی جس پہ میں غصہ کر رہا ہوں ایسا ویسا ہے, تو سمجھ لو کہ یہ شیخ پر اعتراض کر رہا ہے, شیخ گویا اعوذ باللہ بدو ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو غصے میں اگر کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینی چاہیے, شرمانا نہیں چاہیے, اس کو راضی کر لیں, ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا میرے دوستوں. اور جو غصے کا علاج اور تلافی کرے اس کا درجہ بھی سن لیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص میں غصہ آ گیا اور غصے میں کچھ زیادتی ہو گئی. انسان تو ہے نا بھائی, چاہے کتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے. وہ تو آدمی بالکل ان پڑھ تھے, بالکل ہی ان پڑھ تھا وہ. تو وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا وہاں سے. بعد میں حضرت کو خیال ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے, اتنا غصہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اثر کے بعد حضرت اس سے معافی مانگنے تشریف لے گئے. وہ کون صرف 1.5 میل دور تھا, لیکن حضرت نے اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ راستہ بھول گئے, کھیتوں میں ہوتے ہوئے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے حضرت وہاں اس کے گھر پہنچ گئے. کہا کہ آج مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے, میں نے تمہیں کچھ زیادہ کہہ دیا ہے, لہذا تم مجھ کو اللہ کے لیے معاف کر دو. اس نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے مولانا ہیں، اب میں جاہل آدمی ہوں، آپ تو میرے باپ کے برابر ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ باپ کو تو بیٹے پر حق ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا قیامت کے دن نامعلوم کیا حال ہوگا، اس دن معلوم ہوگا کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. تو جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ میں نے معاف کر دی، یہاں سے نہیں جاؤں گا میں. اس نے دیکھا کہ حضرت تو بالکل ہی بس بغیر یعنی سنے ہوئے نہیں جائیں گے یہاں سے. تو کہنے لگا کہ اچھا حضرت آپ کا حکم ہے تو آپ کا دل خوش کرنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں معاف کر دیا، ورنہ آپ کا مجھ پر حق ہے. حضرت لوٹ آئے، فرمایا کہ اسی رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کشتی میں تشریف فرما ہے، اور فرمایا کہ کچھ فاصلے پر میری کشتی ہے، اس پر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ علی عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو. حضرت نے فرمایا جب میری کشتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی سے جوڑی تو اس کی کھٹ سے جو آواز آتی ہے آج تک اس کا مزہ آ رہا ہے، کانوں میں اس کا لطف و لذت آج تک محسوس ہو رہی ہے. حضرت شاعر نہیں تھے لیکن اس مزے کو اس شعر میں بیان فرمایا کہ مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و نو کو. سبحان اللہ، کتنا دیکھا دوستو، غصے کی تلافی کیا ہے، ذرا سا جھکے معافی مانگ لی، لیکن اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب، کتنا بڑا انعام ملا. ساری دوحت تقدیم کی سلطنت بھی قربان کر دیں اس نعمت کے لیے تو کم ہے. اس لیے جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اپنا معاملہ دنیا ہی میں صاف کر لیتا ہے میرے پیارے دوستوں، تو سمجھو کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی یعنی مقبول بندہ ہے. یہ اس کو فکر ہے اپنے آخرت کی کہ مجھ سے وہاں پکڑ نہ ہو قیامت کے دن، نہ معلوم کہ وہاں کیا ہمارا حال ہوگا. اس لیے اس چیز کو خوب اچھی طریقے سے میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کو اطلاع کر کے اپنے تمام حالات کی، جیسے جیسے واقعہ جیسے جیسے حالات آتے ہیں لازمی بتانا چاہیے، تاکہ پھر شیخ سے جو بات اور جو علاج وہاں سے ملے اس پہ عمل کریں. اصل چیز تو استقامت ہے دین کے اوپر، استقامت پہ جمے رہنا بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ کے پاس 10 سال تک ایک شخص رہا، اس نے حضرت سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، ہوا پہ اڑتے ہوئے یعنی پانی پر یہ چلتے ہوئے کوئی ایسی کرامت نہ دیکھی، مایوس ہو کر واپس ہونے لگا. حضرت کہا کہ 10 سال تک میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، لہٰذا واپس جا رہا ہوں میں. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے 10 سال کے اندر مجھ سے کوئی کلام، مجھ سے کوئی کام خلاف شریعت یا سنت کے خلاف کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ حضرت 10 سال تک میں نے آپ کا کوئی کام سنت کے خلاف نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا کہ ایک آہ کھینچی حضرت نے اور فرمایا کہ آہ، جس غلام نے 10 سال تک اپنے مالی کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ کیا ہو، اس سے بڑھ کر ظالم تو کیا کرامت چاہتا ہے. حضرت اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، سننا یعنی استقامت جو ہے دین پہ جمے رہنا کتنی ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے. دوستو، مخلوق کی ذات کو برداشت کرنے سے بعض بزرگوں کو بڑی کرامتیں عطا ہوئی، ہاں بڑی بڑی کرامت. دیکھیں حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پر چلتے تھے، جنگل کی لکڑی کاٹ کر شیر پر رکھتے تھے، اور اگر کبھی شیر شاد کرتا تو یعنی زندہ سانپ کا کوڑا تھا اس کے شیر کی پٹائی فرماتے تھے. کہ کیوں ملی ان کو یہ کرامت؟ ان کو ایسی بیوی ملی تھی جو انتہائی کڑوی تھی، لیکن اس کی خطاؤں کو معاف کرتے تھے، اس پہ صبر کرتے تھے، اور خود فرماتے تھے گر نہ صبر امین کے شیدے بار زن. ایسے وجد ہو کر یہ شعر پڑھتے تھے شاہ روحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کو ہم نے ہمارے پیارے شیخ کی زبان مبارک سے سنا. گر نہ صبر امین کے شیدے بار زن، گر نہ صبر امین کشیدے بار زن، کے کشیدے شیر نر بے گار من. اگر میرا صبر اس عورت کو کی تکلیفوں کے بوجھ کو نہ اٹھاتا تو بھلا یہ شیر نر تب میری بیگاری کرتا، میرا غلام بنتا۔ اللہ کی آیت یہی ہے کہ جس کو کوئی نعمت دیتے ہیں مجاہدہ کرا کے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمتہ اللہ علیہ کتنے نازک مزاج کے تھے۔ یہ دشمن نے جب ان کو گولی ماری، کس نے پوچھا کہ حضرت مزاج کیسے ہیں؟ فرمایا کہ گولی سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن گندک کی بدبو سے سخت تکلیف ہو رہی ہے، سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن ان کو بھی کیسی مزاج کی بیوی ملی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہماری بندی ہے، بہت کڑوی ہے، لیکن اگر تو اس سے نکاح کر لے گا تمہارے پورے جو عالم میں تمہارا یہاں ننکا پٹوا دیں گے۔ تو شادی کی، صبر کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ تو خطائیں، لوگوں کی خطائیں معاف کرنا میرے پیارے دوستوں، ہاں میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ غصہ جو ہوتا ہے بڑا خطرناک چیز ہوتا ہے، اور اس کے علاج میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دیکھ رہے جی کہ اگر علاج نہیں ہوا تو 20-20 سال کے بعد بھی آپس میں جو ہے وہ گھر کے حالات خراب ہو گئے، دونوں میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا، غصے کی وجہ سے کسی نے ضبط نہیں کیا، کسی نے برداشت نہیں کیا، شوہر چھوڑ کے چلا گیا بی بی کو، بچے چھوٹے ہو رو رہے ہیں بچے، تو کیا ملا اس سے میرے پیارے دوستوں؟ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمت کر کے ہاں اس کا علاج کروانا چاہیے، اور اس کا ایک پرچہ بھی ملتا ہے علاج کا، غصے کا علاج کا جو پرچہ ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا، ایک سوال کیا جس پر حضرت نے اس کا جواب دیا کہ جس وقت غصہ آئے اس وقت یہ سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اس طرح غصہ کرنے لگے تو آخر میں بھی چاہوں گا کہ میری معافی ہو جائے، تو مجھ کو چاہیے کہ اس شخص کو بھی معاف کر دوں، اور یہ سوچے کہ یہ شخص میرا اتنا ہی خطاوار تو ہوگا نہیں جتنا میں اللہ کا گنہ گار ہوں، تو جب میں معافی کا آرزو مند ہوں تو اس کو کیوں نہ معاف کر دوں؟ ہے بھائی، ہمارے کتنے گناہ ہیں، اس نے اتنی خطائیں نہیں کی، تو جب اللہ ہمیں معاف کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے تو ہمیں بھی بندے کو معاف کر دینا چاہیے۔ دوسرا کام یہ کہ فوراً وہاں سے جدا ہو جائے، یعنی جس جگہ غصہ آیا وہاں نہ رہے جب تک غصہ بالکل ہی زائل نہ ہو جائے، انشاءاللہ تعالی اس تدبیر سے اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا کام کہ کوئی وقت متعین کر کے اپنے اندر جو ہمارے اندر جو عیب ہے نا، عیب برائیاں ہمارے اندر، اس کو سوچا کریں کہ میں سب سے بدتر ہوں، سب سے بڑا گنہگار ہوں، اس سے کبر کی جڑ بھی کٹ جائے گی، اور غصے کا سبب جو ہوتا ہے نا وہ کبر ہی ہوتا ہے۔ کبر کے معنی ہی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور غصے کے وقت یہ خیال کر لیا کریں کہ تو سب سے بدتر ہے، بس اپنے سے بہتر غصہ نہیں آنا چاہیے۔ جب انسان سوچے گا کہ سب سے زیادہ بدتر تو میں ہوں تو پھر کسی بھی غصہ کرے گا۔ اور ایک سوال کے جواب میں تو فرمایا کہ غصے کے وقت تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ جس پر غصہ ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے، یا اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو خود الگ ہو جائے، اور اگر پھر بھی غلطی ہو جائے تو اس کا یہی ادراک کیا ہے جو آپ کا یعنی جو اس کے معافی مانگ لینا، اس سے معافی مانگ لینا، غصہ کیا ہے تو فوراً اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگر ہم التزام کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہمارے اندر غصے کم ہونے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اخلاق کے حمیدہ ہیں اللہ اپنی کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم و رحمتہ یا رحم الرحمین۔